آج ہم ایک نہایت اہم موضوع سے متعلق کچھ مذاکرہ کرنے کے لیے، کچھ بات چیت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن ان تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، ایمان ہے. اس کی کوئی قیمت نہیں. قیامت کے دن جو انسان بغیر ایمان کے چلا جائے گا اس دنیا سے، وہ یہ تمنا کرے گا کہ پوری دنیا اس کو مل جائے اور جان چھوٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ سب اس کے پاس ہو بھی اور وہ دے بھی دے تو اسے قبول نہ ہو. یعنی اس دنیا کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں دنیا مافیہ کچھ بھی نہیں ہے، ہیچ ہے. اور ایمان کی قیمت اس پوری دنیا سے زیادہ ہے. اس ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارا انتظام فرمایا. جیسے کہ اللہ نے ہمارے بدن کی ظاہری پرورش کے لیے انتظام فرمایا، اور در حقیقت رب کا یہی معنی ہے، رب العالمین، کہ اللہ نے ہمارا بدن پیدا کیا ماں کے پیٹ میں نطفے سے، اور وہاں بھی خوراک کا انتظام کیا. پھر ہم اس دنیا میں آئے، اپنی اپنی روزی پوری کرتے ہیں، اور پھر جوانی اور پختہ عمر کو پہنچتے ہیں، اور سانس کے لیے ہوا، اور پینے کے لیے پانی، اور کھانے کے لیے طرح طرح کی غذائیں ہمیں میسر ہیں، اور پھر سردی گرمی سے حفاظت کے لیے مکان، اہل و عیال، اللہ تعالیٰ نے ظاہری ضرورتیں ہم سب کی پوری فرمائی ہیں. اور اسی طریقے پر اللہ رب العزت نے ہماری معنوی اور باطنی اور روحانی نعمتیں بھی، ضرورتیں بھی پوری فرمائی ہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل عطا کی، اپنی نشانیوں سے اس عالم کو بھر دیا، ہمارے اپنے جسم کو بھر دیا، اندر کی دنیا، دل کی دنیا کو بھر دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ چلایا، آسمانی کتابیں نازل کیں، اور ان کتابوں میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا کیا جو اللہ کی آخری کتاب ہے. تو یہ دونوں سلسلے، یعنی جس طرح ظاہری بدن کی پرورش اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور اس کے تمام اسباب مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، اسی طریقے پر ہمارے ایمان اور ہماری ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے. چنانچہ انبیاء کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ختم ہوا ہے. کچھ لوگ تو اس لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا کہ کسی پر وحی آ سکتی ہے، اور کہتے تھے کہ جی یہ تو ہماری طرح ایک انسان ہے، یہ بھی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے، اس کے بھی گھر والے ہیں، اس میں اور ہم میں کیا فرق. تو ایک طبقہ تو اس لیے گمراہ ہوا کہ انہوں نے نبوت اور منصب نبوت کو تسلیم ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بشر ہے ہماری طرح، اور اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، تو گمراہ ہو گئے. اور ایک طبقہ اس لیے گمراہ ہوا کہ انہوں نے قبول تو کیا، عقیدت اور اعتقاد تو رکھا، لیکن خدا کے درجے تک پہنچا دیا، اور خدا کی صفات کے ساتھ انبیاء کو منسوب کر دیا، تو اس لیے گمراہ ہوئے. اور جو اعتدال کا رستہ تھا کہ ان کو اللہ کا پیغمبر مانتے، ہم مخلوق مانتے، اور ان سے ہم ہدایت لیتے، یہ ہدایت کا رستہ ہے، تو ایک گروہ تو اس لیے گمراہ ہوا کہ انہوں نے سرے سے انبیاء کو قبول ہی نہیں کیا، اور ایک گروہ اس لیے گمراہ ہوا کہ انہوں نے ان کو نبوت سے بڑھا کر خدائی کے درجے تک پہنچا دیا، اللہ کی صفات ان کی طرف منسوب کر دی. کسی نے کہا خدا کا بیٹا ہے، کسی نے کہا پیغمبر خود خدا ہے. اور پھر ایک گروہ اس میں گمراہ ہوا کہ اچھا اگر یہ بھی نبی بن سکتا ہے تو ہم بھی بن جاتے ہیں، اور نبوت کا دعویٰ کر دیا. نبوت ایک وہبی چیز ہے جو اللہ اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں، اور اپنے بندوں سے جس کو چاہتے ہیں چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا. لیکن پچھلے زمانوں میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان میں سے ہر ایک نے یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم محمدی ہیں، ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، یہ نہیں دعویٰ کیا. تو اس سے کم از کم اتنا تو، اس اعتبار سے تو مسلمان محفوظ رہے کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ ہی نہیں رہا. ہمارا اختلاف ہر اس شخص سے ہے جو اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے. کوئی ہو، گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے، اور اب کیا ہوا، یعنی یہ سلسلہ شروع ہوا مسیلمہ کذاب جیسے لوگوں سے اور پھر چلتا آیا اسود انسی, پھر زمانوں کے دوران کتنے ایسے لوگ پیدا ہوئے, اور ہمارے زمانے کے قریب ایک صدی پہلے غلام احمد قادیانی یہ پہلے اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مجدد ہوں, پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں, پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں, مسیح ہوں, مسیح موعود. مختلف اصطلاحات اس نے اپنے لیے القاب وضع کیے اور پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اب یہاں مصیبت یہ ہے کہ اس نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ مسلمانوں سے یہ کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں اور میں اس امت کا فرد ہوں. یہاں آ کر مسلمان پھسل گئے, بہت سارے گمراہ ہو گئے. کیسے کہ بظاہر تو اس کے سر پر بھی پگڑی ہے, منہ پہ داڑھی ہے, اور بظاہر وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ بھی قبلے کی طرف منہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس چیز کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوئے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی بات میں کچھ حقیقت ہو. تو یہ ممکن کیسے ہے کہ اتنا بڑا دھوکہ انسان کھا جائے؟ دیکھو, ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان ایک ایسی چیز, میں نے ابھی سورہ فاتحہ کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں, ان میں خلاصہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمیں ہدایت کی دعا سکھائی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, کہ کیسے مانگنی ہے. اس سورت کے ناموں میں سے, سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوال کرنے کا طریقہ سکھایا. اور پھر اسی سورت میں قرآن کی یہ شان ہے کہ یفسر بعضہ بعضا, قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے. صراط مستقیم کی تفسیر بھی ہے, صراط الذین انعمت علیہم, کن کا رستہ ہے, اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کن کا رستہ نہیں ہے. تو صراط مستقیم ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا. پھر دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے طبقے بیان کیے, الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, چار طبقے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. اور یہاں پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, دو طریقے بتائے گمراہی کے, کہ ایک جماعت تو اس لیے گمراہ ہوئی کہ مغضوب علیہم ہوئے. کیوں مغضوب علیہم ہوئے؟ اللہ کا غضب ان پر کیوں ہوا؟ ان کا جرم کیا ہے؟ تو جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے الحاد کیا, یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ اور اس کا معنی وہ کچھ اور نکال رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں الحاد, یعنی معنی میں گڑبڑ کرنا. اور دوسرا گروہ وللضالین, یہ کیوں گمراہ ہوئے؟ یہ دین کے اندر ایسی باتیں لے آئے جو دین کے اندر تھی نہیں, جو آسمان سے نازل نہیں ہوئی تھی, جن کی تعلیم انبیاء نے نہیں دی تھی. تو یہ دو طریقے ہیں, الحاد اور بدعت. بدعت کا مطلب دین میں کوئی نئی چیز داخل کرنا, اور الحاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا معنی پھیرنے کی کوشش کرنا. اب یہاں آ کر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک پوری جماعت کھڑی ہو گئی اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا. بہت ساروں نے دھوکہ کھا بھی لیا. کیسے کر لیا؟ الحاد کے رستے سے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے اوپر آیتیں فٹ کرنا شروع کر دیں کہ بھائی یہ آیت فلاں مضمون کے بارے میں ہے, اس کا معنی کچھ اور ہے, لیکن یہ آیت فلاں مضمون کے بارے میں ہے, یہ فلاں کے بارے میں ہے, یہ آیت میرے بارے میں ہے, یہ آیت میرے بارے میں ہے, یہ آیت فلاں. تو آیتوں کا جو اصل مفہوم تھا اس سے ہٹا کر دوسرا مفہوم متعین کرنا, اس کو کہتے ہیں الحاد. اور پھر اس میں مسلمانوں کو دھوکہ دینا, اس کو کہتے ہیں دجل, یعنی کچھ جھوٹی باتیں اور کچھ سچی باتیں, ان کو آپس میں اس طرح ملا کر پیش کرو کہ لوگ امتیاز اور تمیز نہ کر سکیں کہ کون سی بات سچ ہے اور کون سی بات جھوٹ ہے. مثلا ابھی حافظ صاحب نے ماشاءاللہ اتنے پیارے انداز سے سورہ احزاب کی آیتیں آپ کو سنائیں, جن میں من جملہ صراحت کے ساتھ اور مضامین کے ساتھ ساتھ اس بات کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اور چونکہ رسول بھی سارے نبی ہی ہوتے ہیں تو اس میں خاتم الرسول ہونے کا اس ثبوت بھی ہے. تو اس میں جو خاتم النبیین کا لفظ ہے کہ آپ خاتم, اور اس کی دونوں قراءتیں خاتم اور خاتم, خاتم سیل اور مہر کو کہتے ہیں اور خاتم بھی ختم کرنے والے کو کہتے ہیں. تو آیت کا مفہوم تو یہ ہے, اور اس پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا, آپ آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں. اور بالفرض اگر پچھلے سارے انبیاء بھی دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئیں تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک ملک کا سربراہ اور بادشاہ دوسرے ملک میں چلا جائے تو دوسرے ملک میں جس کی حکومت ہے اسی کی رہے گی, یہ تو بس مہمان بن کے آئے گا. اور ایسا ہوا بھی ہے بیت المقدس میں لیلۃ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی ہے, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی اثر نہیں, ختم نبوت خاتم النبیین ہونے پر کوئی اثر نہیں. اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر بلا لیا اور اٹھا لیا, اور قیامت سے پہلے ان کا دوبارہ نزول ہوگا, اس نزول سے مزید تائید ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہیں اور امام ہیں اور خاتم النبیین ہیں. تو اس ختم نبوت کے مفہوم میں انہوں نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی اور کہنا شروع کیا کہ چونکہ خاتم مہر کو کہتے ہیں تو اس لیے اس نبی کو یہ اختیار دیا گیا کہ جسے چاہے تو نبی بنا دے اور تیری چھاپ جس پر لگ جائے وہ نبی بن جائے گا. تو عجیب و غریب معنی نکالے, بما لم, جیسے کہ حدیث میں ہے, بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم, جو نہ تم نے کبھی پہلے سنا تم نے نہ تمہارے باپ دادوں نے. تو اس طرح مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. اب ایک دو باتیں اور مختصر عرض کرتا ہوں. دیکھو پھر لوگ اس فریب میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا, بیسک جو بنیادی دینی علم ہے وہ نہیں ہوتا, یہ ایک سبب بنتا ہے. اور ایک سبب بالآخر بات یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی توفیق سے ہے, ہم سب کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. وہی اسی لیے ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, یہ ہماری ہر آن ہر گھڑی ہماری یہ ضرورت ہے, موت تک کے لیے ضرورت ہے کہ ہماری روح اس حال میں اس دنیا سے جائے کہ ہم مسلمان ہوں, عند اللہ مسلمان ہوں. تو یہ تو ہماری سانس سے زیادہ ضرورت ہے. چند گھنٹوں کے لیے آپ پانی کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں اور چند منٹوں کے لیے سانس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو تار ہے نا ایمان کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ساتھ جو ہمارے دلوں کا جوڑ ہے, وہ کبھی منفصل نہ, کبھی نہ کٹے, کہو آمین. تو یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. تو اللہ کی توفیق اس میں شامل حال رہنی چاہیے. لیکن اسباب کے درجے میں کچھ اور باتیں بھی ہیں, اس کا تعلق صرف عقل سے یا علم سے نہیں ہے, بلکہ دیکھو الجنس یمیل الى جنس, انسان انسان کی طرف کھینچا آتا ہے, یعنی انس سے ہے نا انسان, آپس میں معانست محسوس ہوتی ہے. کووڈ کے دنوں میں جب اکیلے رہنا پڑا, بہت سو نے بہت عزیزوں سے نہیں ملاقاتیں ہوتی تھیں, تو کیا کیفیت تھی, انسان ترستے تھے کہ کسی سے مسافہ کریں, کیا خیال ہے؟ تو یہ آپس میں ایک آپس میں جو انسانوں کا تعلق ہوتا ہے, تو جب میں کسی انسان سے ملوں گا تو وہ خوب روح, کسی کا چہرہ خوبصورت, کسی کا بولنے کا لہجہ اچھا, تو دوستیاں لگتی ہیں نا آپس میں انسانوں کی. اب یہ دوستیاں, اسی لیے تو صحبت اچھی اختیار کرنی چاہیے. اب لوگ اس وجہ سے بھی بہکتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اتنا اچھا انسان, خوبصورت اور بظاہر خوبصورت, تو اس کا عقیدہ کیسے غلط ہوگا. اور کبھی کبھی تو وہی نکاح کا رستہ, کتنوں کو دیکھا اور دیکھتے ہیں کہ اس رستے سے بھٹک جاتے ہیں کہ کسی کے جب عاشق ہو جاتے ہیں. ہمارے استاذ نے ایک عجیب قصہ سنایا ایک مرتبہ, کہ ایک مسلمان کا کو ایک عیسائی عورت سے عشق ہو گیا, اور یہ ایک مسجد کا مؤذن تھا. تو پھر کیا ہوا کہ دونوں بیمار ہو گئے, یہ بھی بیمار ہو گیا, یہ اپنی جگہ پر, وہ بھی بیمار ہو گئی. اور اس کے خیال میں یہ آیا کہ جب میں مر جاؤں گا تو وہ تو مسلمان نہیں ہے, وہ تو عیسائی ہے, تو اس جہاں میں ہم آپس میں مل نہیں سکیں گے, الگ جگہ پہ ہوں گے. تو یہ عیسائی ہو کے مرا, مرتے مرتے عیسائی ہو گیا اس کی محبت کی وجہ سے. اس نے گویا اپنا ایمان اس محبت پر کے نظر کر دیا. ادھر یہ بیمار ہوئی, اس کو خبر نہیں ہے کہ اس کا یہ حال ہے, اور یہ سوچ رہی ہے کہ میں جب مر جاؤں گی تو آخرت میں ہماری ملاقات نہیں ہو سکے گی, وہ تو مسلمان ہے. اس نے کلمہ پڑھ لیا, اس نے اس کی اس محبت, یعنی دیکھو اللہ کی شان کہ ایک مسلمان سے محبت نے پھر بھی اس کو فائدہ دیا, اور ایک بے ایمان سے محبت نے پھر بھی اس کو نقصان دیا. تو بات یہ ہے کہ انسان کو جب انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی عقل کام نہیں کرتی. کہتے ہیں حدیث میں ہے الحب یعمی ویسم, کہ انسان اندھا بہرا ہو جاتا ہے, اندھا یہ بہرا ہو جاتا ہے, اس کو پھر سمجھ نہیں آتی. تو یہ ایک مستقل فتنہ ہے کہ یہ سوچنا کہ یہ ٹو فال فار سمبڈی, کسی کی خوبصورتی, کسی کا انداز دیکھ کر سوچنا کہ خیر ہی ہوگی. ایمان کا سودا یعنی اتنا, یہ اتنا سستا نہیں ہے آخرت کا معاملہ. صحابہ کرام نے وطن بھی چھوڑا اور ان کی عزتوں پر بھی حملے ہوئے, ان کی جان پر بھی حملے ہوئے اور ان کے مال بھی ان سے ضبط ہوئے اور انہوں نے اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کیا. تو اس کے ہمارے دلوں میں یہ حمیت و غیرت ہونی چاہیے, اللہ پیدا کر دے ہماری نسلوں میں کہ ایمان اتنی سستی چیز نہیں ہے, اتنی آسانی نہیں, اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. بہرحال یہ ہمارے اکابر نے ایک زمانے سے یہ محنت کی ہے اور ہمارے گھروں تک یہ دعوت آئی ہے, اور جو یہاں پرانے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. اس مسجد میں بھی ایک تاریخ ہے, کتنے سال یہاں سالانہ اجتماع اس عنوان سے ہوتا تھا اور ہونا چاہیے. الحمدللہ اب بھی 1 جنوری کو ہوتا ہے, لیکن یہ جولائی والا سلسلہ بھی اللہ کرے دوبارہ بڑھے اور بڑھتا رہے اور اس انداز سے ہو کہ ہماری نسلوں کو فائدہ ہو اور یہ روشنی اور یہ نور پورے عالم میں پھیلے اور ہمارے بچوں کو گھر گھر میں, ہر بچے کو, ہر جوان کو, ہر بوڑھے کو, ہر مرد کو, ہر عورت کو یہ معلوم ہو کہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں, اور اسی عقیدے کے ساتھ نجات ہے. اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے, اگر ایک گلاس پانی میں ایک قطرہ پیشاب کا ملا دیا جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اگر 99 عقیدے ایک انسان کے صحیح ہیں لیکن ایک زہریلا ایسا عقیدہ ہے جس جو عند اللہ بالکل مردود ہے, مسترد ہے, تو ریجیکٹ ہو جائے گا وہ. یعنی آپ جب ڈائل کرتے نمبر تو 0794 تو ایک بھی ہنسا غلط ہو جائے تو نمبر ملے گا؟ نمبر نہیں ملے گا. چابی کے جو دانت ہوتے ہیں کیا کہیں گے جی, جو تو وہ اگر تھوڑا سا بھی فرق ہو چابی میں تو نہیں لگے گی لاک میں, تھوڑا سا بھی فرق ہو تو نہیں لگے گی. تو جنت میں داخل ہونے کے لیے عقائد درست ہونا ضروری ہے. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے تو ختم نبوت کا عقیدہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور پھر جو اس پر حملہ کرتے ہیں ان کا دجل اور ان کا انداز, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس مجلس میں بیٹھنے والوں سے یا گھروں میں سننے والے بھائی بہن سے اپیل ہے کہ اس بات کو آگے پہنچائیں. اور قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کریں, اور کبھی کبھی اس طرح کا بھی کوئی مذاکرہ کر لیا کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم بہت سعادت مند ہیں اور تہ دل سے مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب تشریف لائے ہیں. حضرت کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں.
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین مجلس, آج 20 جولائی ہے اور عصر کی نماز کے بعد ہم سینٹرل ماسک کلاسکو میں جمع ہیں, اور ہمارا عنوان ہے عقیدہ تحفظ ختم نبوت. جس طرح آپ کے امام صاحب نے پہلے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جب وجود بخشا تو اس کے ساتھ ہی انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا, اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر ہمارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا, اور آپ کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ختم کر دیا. اس سلسلے کو ختم کرنے کو ختم نبوت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار آیات اس پر نازل فرمائی ہیں، جن میں سے ایک میں نے تلاوت کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بے شمار ارشادات اس پر موجود ہیں، جس سے یہ بات کلیتاً واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، نبوت نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اب یہ سلسلہ جو ہے علماء کے سپرد ہے، جس طرح کہ فرمایا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ پہلے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، اس کے آنے سے پہلی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی اور اس کی شریعت اور قانون چلتا تھا۔ اب چونکہ نبی نہیں آئے گا اور شریعت منسوخ نہیں ہوگی اور کتاب تبدیل نہیں ہوگی، تو یہ کام قیامت تک کس نے کرنا ہے؟ تو وہ علماء کی ذمہ داری ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء جو ہیں وہ وارث ہیں، علماء وارث ہیں انبیاء کے مشن کے۔ اس لیے یہ تو عقیدہ پکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس نے نہیں آنا۔ باقی یہ جو کاز ہے ختم نبوت کا، یہ ہم امتیوں کے لیے ہے کہ ہم امت کو اس بات سے آگاہ رکھیں کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی کوئی کسی کے دجل کا شکار نہ ہو سکے۔ اور یہ جو ہم کانفرنسیں کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو اس سے مقصد یہی ہے کہ ہر مسلمان کے کان میں، نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، یا ہماری خواتین ہوں، بڑی ہوں یا بچیاں ہوں، تعلیم یافتہ ہوں یا غیر تعلیم یافتہ ہوں، سب کو یہ آواز پہنچے کہ اس دنیا میں اگر رہنا ہے اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنا ہے، تو پھر آپ کا ایمان جو ہے غیر متزلزل ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخصیت نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اگر وہ دعویٰ کرے گی تو سمجھو کہ وہ جھوٹا ہے، فریب ہے، دجال ہے، اس کی بات کے اوپر ہم نے اعتبار نہیں کرنا۔ اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ باقی نبوت کا دروازہ بند ہے، وہ نہیں کھلنا، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بس ختم بات۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مرزا قادیانیہ کا فتنہ ہے، یہ 100 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اس کو، اور کمبختی ہماری یہ ہے کہ یہ بر صغیر کے اندر یہ فتنہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے متاثر بھی ہمارے لوگ زیادہ ہیں۔ اگر آپ عرب کنٹری میں چلے جائیں تو اس کو کوئی نہیں پہچانتا، کہیں اور بر صغیروں میں چلے جائیں یہاں مسلمان رہتے ہیں، وہ ان کو نہیں پہچانتے۔ یہ فتنہ ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ جو ارد گرد کے بر صغیر کے ممالک ہیں، انہی میں پایا جاتا ہے، اور انہی میں اس کی بے محنت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جب کوئی قانون سازی پاکستان کے اندر ہوتی ہے، تو وہ قانون سازی پوری دنیا میں ان کا راستہ روکتی ہے، صحیح ہے۔ 74 میں جب ہمارے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، تو اس وقت ایک واقعہ پیش آیا تھا چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر، تو اس کی وجہ سے پوری اسمبلی کو ایک کمیٹی بنا کے قادیانیت کا مسئلہ وہاں پہ لایا گیا، اور مرزا طاہر کو وہاں بلایا گیا۔ جب وہ اسمبلی کے حال میں پہنچا اور ہمارے جو ممبران اسمبلی تھے، جو دین سے ناواقف تھے، اس کی وضاحت کو دیکھ کر اور اس کے حلیے کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ علماء عجیب ہیں جو اس کو کافر کہتے ہیں، اس جیسے تو مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر جب اس کے ساتھ مکالمہ شروع ہوا، بحث تمیز شروع ہوئی، اور یا بختیار ہمارے اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے، انہوں نے اس کے ساتھ کوشچن کیے، تیاری علماء کرواتے تھے، تو پھر اسمبلی کو پتہ چلا کہ یہ تو اتنا دجال ہے اور فریب ہے جس کا حساب نہیں ہے. جب اس کے اوپر ایک لمبا عرصہ طویل اس پر بحث ہونے کے بعد ووٹنگ کروائی گئی تو الحمدللہ اسمبلی کے اندر جتنے ممبران تھے مسلمان تو تھے ہی تھے, جو غیر مسلم اقلیتی ممبران تھے کسی نے بھی اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا, اور وہ قرارداد جو ہے اور وہ جو شک ہے وہ اتفاقی طور پر منظور ہی ہوئی اور وہ دستور کا حصہ بنی. اس کی وجہ سے ان کو کمر ٹوٹی اور انہوں نے جناب پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا, اور اس کے بعد یہ برطانیہ میں آئے. جب یہ برطانیہ میں آئے تو ہمارے اکابرین بھی برطانیہ میں آئے اور ان کے لیے یہاں کے مسلمانوں کی آگاہی پیدا کرنے کے لیے کام شروع کیا. اور اس سال اس محنت کو 40 سال پورے ہو رہے ہیں. اس یو کے میں ہمارے اکابرین ہر سال تشریف لاتے اور محنت کرتے, جس میں ہمارے والد گرامی حضرت مولانا خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ, ہندوستان سے مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی, اسی طرح حضرت نظام الدین چمزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ, مولانا مفتی جمیل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ, ایک لمبی طویل فہرست ہے جو ہندوستان سے پاکستان سے بنگلہ دیش سے آزاد آتے تھے اور پورے یو کے اندر محنت کرتے تھے اور اخیر میں ایک کانفرنس ہوا کرتی تھی. تو وہ کانفرنس کرونا کی وجہ سے موقوف ہوئی ہے, تو اب 4 سال بعد ہم نے اس کانفرنس کو دوبارہ شروع کیا ہے, اور وہ کانفرنس اس سال 27 جولائی کو سینٹرل مارکس برمنگم میں انعقاد پذیر ہوگی. صبح 10 بجے شروع ہوگی اور 7 بجے ختم ہوگی. اس وقت بھی اس میں پاکستان کے علماء, ہندوستان کے علماء اور بنگلہ دیش کے علماء تشریف لا رہے ہیں, اور اس میں مقامی حضرات جو ہیں وہ بھی تشریف لائیں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک سنڈے کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے وقف کریں, اور اپنی تمام تر مصروفیات کو پسے پش ڈال کر برمنگم جانے کا پروگرام بنائیں. ابھی 1 ہفتہ رہتا ہے, اور آپ تشریف لائیں. آپ کو وہاں پہ جو بیانات اور جو گفتگو سننے کے ملے گی انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کے ایمانوں کو تازگی ملے گی, ایمان کے اندر جلا آئے گا, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ امت مسلمہ کے علماء اس محاذ پر کتنی محنت کر رہے ہیں. جو محنت ہو رہی ہوتی ہے نا, اس کو دیکھنے کے لیے بھی کسی اجتماع میں جانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں, کس انداز سے کام کر رہے ہیں, اور کتنی مشکلات سے گزر کر آپ تک پہنچتے ہیں. تو اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہاں پہ آپ جمع ہیں, ہماری کمزور آواز آپ تک پہنچ جائے, گھروں تک پہنچ جائے, ہماری مائیں بہنوں تک پہنچ جائے. جو جو ساتھی جانا چاہتے ہیں, انفرادی طور پر جانا چاہتے ہیں, اجتماعی طور پر جانا چاہتے ہیں, میں سب کو اپنی طرف سے, اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یو کے کی طرف سے دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. میرا آج بریڈ فورڈ سے یہاں آنا اور صبح واپس جانا کوئی اور مقصد نہیں ہے, صرف آپ سے ملاقات تھی. تو میں آپ سے اس چیز کی بجا طور پر توقع رکھتا ہوں کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے اور اجتماع میں تشریف لائیں گے. آپ کے آنے سے ہمارے جو ہے امیدیں بڑھیں گی, اور جب مجمع زیادہ ہوگا تو قادیانیوں کے اوپر بھی اس کا ایک اثر پڑے گا کہ مسلمان عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے ہمیشہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, اور ہر دور میں وہ اپنی جو ہے اپنے آپ کو اور اپنی ضروریات کو مؤخر کر کے عقیدے کے تحفظ کے لیے نکلنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں. امید ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں گے. 2 باتیں میں نے اور آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں, وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو ختم نبوت کے کام کو اپنی مغفرت کا سبب بتایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم ختم نبوت کا کام نہ کر سکے تو گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے۔ یہ عام آدمی کی نہیں ہے بات، یہ سید انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ کا فرمان ہے، اور جو اس عقیدہ کی تحفظ کے لیے مشہور مقدمہ بہاولپور میں پیرانا لسالی میں وہاں جا کے رہے اور قادیانیوں کے خلاف وہ مقدمہ لڑا اور فرمایا کہ اگر میری زندگی میں اس کا فیصلہ آ جائے تو میں خود سن لوں گا، اگر میری زندگی میں یہ فیصلہ نہ آئے تو دارالعلوم میں میری قبر پہ آ کے یہ فیصلہ سنانا ہے۔ تو ان کی زندگی میں یہ فیصلہ نہیں ہوا، ان کی وفات کے بعد ہوا، تو ہمارے اکابر وہاں جا کے حضرت کی مزار پر جو فیصلہ سنایا گیا۔ دوسری بات، حضرت علامہ شمس الحق افغانی فرماتے ہیں کہ جب علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت تھا، کمزوری بہت زیادہ تھی، چلنے کی طاقت بالکل نہیں تھی، فرمایا کہ مجھے دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں پہنچا دے، محراب میں آپ کے جگہ بنائی گئی تھی اور آپ کو پالکی میں بٹھا کر وہاں لے جا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ آواز ذوف کی وجہ سے انتہائی ضعیف تھی اور دھیمی تھی، آپ نے صرف دو باتیں فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ تاریخ اسلام کا میں نے جس قدر مطالعہ کیا ہے، اسلام میں 1400 سال کے اندر جس قدر فتنے پیدا ہوئے ہیں، قادیانی فتنہ سے بڑا فتنہ اور سنگین فتنہ کوئی بھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ ایک عام آدمی نہیں کہہ رہا، محدث وقت کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑا فتنہ 1400 اسلام کی تاریخ میں نہیں پیدا ہوا۔ تو اس کی سنگینی کا احساس اسی بات سے ہمیں کر لینا چاہیے کہ یہ کتنا سنگین فتنہ ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی خوشی اس شخص سے ہوتی ہے جو اس کے استحصال کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اعمال کی نسبت اس کے اس عمل کو عمل سے زیادہ خوشی ہوگی۔ یعنی جو نماز، روزہ، زکوٰۃ تمام اعمال کرتا ہے اور ساتھ میں ختم نبوت کا کام بھی کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اطہر میں، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ حیات ہیں، تو وہ خوش ہوں گے، اس کے اعمال جو عبادات ہیں وہ اپنی جگہ قبول ہوں گی، لیکن جو ان کے تحفظ کے لیے کام کرے گا، ختم نبوت کے تحفظ کے کام کرے گا، تو اس کے اوپر وہ خوش ہوں گے۔ اور جوش میں آ کر فرمایا کہ جو شخص اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنے آپ کو لگا دے گا، اس کو میں جنت کا اس کی جنت کا میں ضامن ہوں۔ ضمانت کون دے رہا ہے؟ انور شاہ کشمیری دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا یا آپ کی مسجد کا خطیب نہیں دے رہا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے برمنگم تشریف لائیں، علماء باہر سے دور دراز سے تشریف لائیں گے، سامعین پورے یو کے سے تشریف لائیں گے، تو وہاں پہ جو ختم نبوت کی بات ہوگی اس سے آپ لوگوں کے ایمان کو بھی تقویت ملے گی اور آپ لوگوں کی جو ہے نوجوان نسل کو بھی آگاہی حاصل ہوگی۔ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ اس مسجد میں ہمیشہ سے برمنگم کی کانفرنس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے ایک بڑی کانفرنس ہوا کرتی تھی، اور اس میں سارے اکابرین جو وہاں تشریف لے جاتے تھے یہاں بھی آپ کے ہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ میں بھی اس بڑی کانفرنس میں ایک دفعہ حاضری ہونے کا اتفاق ہوا تھا، اس میں مولانا اللہ وسائے صاحب بھی تھے، ہمارے حافظ حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو رمضان شریف میں اللہ کو پیارے ہو گئے وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اور یہ پورا حال بھرا ہوا تھا، لیکن ہمارے اس پروگرام کو کرونا کی نظر لگی اور اس کے بعد یہ پروگرام نہیں ہو سکا۔ تو پچھلے سال ہم نے یہ مشورہ کیا تھا کہ ہم ایک ہفتہ پہلے یہاں پروگرام کریں گے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اس پروگرام کی وسعت کی بھی کوشش شروع کریں، اور باقی علماء کو بھی بلائیں، اور آپ اس مسجد میں باقی پروگرام کرتے رہتے ہیں، اور یہ مسجدیں ہیں اسی لیے. حضرت مولانا تقی صاحب رحمت مدظل العالی فرماتے ہیں کہ یہ جو مساجد ہیں اس سے جو پانچ وقت کا نمازی ہے اس سے اس کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں، اس کو اپنے ارد گرد لوگوں کی بیماری اور صحت کا پتہ چلتا ہے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے چلا جاتا ہے، اور مسجد میں آنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون عبادت میں مجھ سے آگے ہے اور میں اس سے کتنا دور ہوں. تو آدمی کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں دوسرا جو ساتھی میرا مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے میں بھی اتنی عبادت کر سکوں. مسجد جو ہے اس لیے ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کا میل جول ہو، آپس میں پیار محبت ہو، اخوت پیدا ہو، تو اس کے لیے اجتماع کرنا ضروری ہے. تو ایک اگر اجتماع ہماری اس کانفرنس سے پہلے ہر سال ختم نبوت کے عنوان سے ہو جایا کرے تو انشاءاللہ تعالی اس میں خیر ہوگی اور برکت ہوگی. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ تو آپ کے ذمے ایک کام تھا جو آپ بھولے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں اس کو دوبارہ کوشش کرنی چاہیے، اور اس مسجد کی جو انتظامیہ ہے اور نمازی ہیں اور اس کا جو حلقہ احباب ہے ان کو دوبارہ سے اس کام کو شروع بھی کرنا چاہیے اور برمنگم بھی آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. دیکھو ہم پاکستان سے چل کے یہاں آئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑا ہوا ہے، اپنے کام چھوڑے ہوئے ہیں. لوگ تبلیغ میں چلا لگاتے ہیں، ہم ختم نبوت میں چلا لگا رہے ہیں. گھر سے ہم یو ایس گئے ہیں، 14 دن وہاں لگائے ہیں، وہاں سے یہاں آئے ہیں، یہاں سے جب گھر پہنچیں گے تو 40 دن سے اوپر ہو چکا ہو. تو بھائی ایک تبلیغی چلہ ہے، ایک عقیدے کے تحفظ کا چلہ ہے. جب ہم لوگ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے، اپنی مصروفیات چھوڑ کے، اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے پاکستان کی یہاں آتے ہیں، تو آپ سے ہماری یہ بجا توقع ہے کہ آپ بھی ضرور اس پروگرام میں شرکت کیا کریں. ہم آپ سے وقت مانگتے ہیں، پیسے نہیں مانگتے، کسی اور چیز کا تقاضا نہیں کرتے. وہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا کرتا ہے اور ہمیشہ پورا ہوتا رہے گا. ختم نبوت کا کام کبھی نہیں رکا. ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور کھڑا کر دے گا، اس سے لے لے گا. تو یہ میری معروضات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرض علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اصلح في ديننا وواسع في دارنا وبارك في رزقنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.